بیعت کا مفہوم قرآن اور سنت میں یاد رکھے، قرآن اور سنت میں بیعت کا مفہوم ہے، لیکن اس نظریے کے مخالف ہے جو دیوبندی سمجھتے ہیں. بیعت ہمیشہ حتم وقت کی ہوتی ہے، کسی بزرگ یا پیر کی نہیں ہوتی. اس کی دلیل میں دیکھیں صحابہ کرام کی زندگی میں، ان کے دور میں بیعت ہمیشہ خلیفہ کی ہوئی ہے، اور بھی صحابہ موجود تھے کہ کسی تابعی سے ثابت ہے کہ اس نے کسی صحابی کی خلیفہ کے علاوہ کسی کی بیعت کی ہو؟ اگر کوئی دلیل ہے تو بیان کرے. نہیں. آج کیا ہوتا ہے، جو شخص پرہیزگار بننا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیکی حاصل کرنا چاہتا ہے، برائیوں سے رکنا چاہتا ہے، تو اس پر یہ لوگ فرض کر دیتے ہیں کہ تم پر واجب ہے کہ کسی ایسے بزرگ کو دیکھو جس کے سامنے تم اپنا سر خم کر دو اور اس کے ہاتھوں میں ایسے ہو جاؤ جیسے کہ مردہ ہو جاتا ہے اپنے غسل کرنے والوں کے ہاتھوں میں. جس کا وہ تمہیں حکم دے تمہیں اسی پہ عمل کرنا ہے. یہ مفہوم بیعت کا جو ہے یہ شریعت سے ثابت نہیں ہے میرے بھائیوں. جتنی بھی احادیث موجود ہیں بیعت کی، آپ صحیح بخاری اٹھائیں، صحیح مسلم اٹھائیں، صحیح بخاری کتاب الفطر میں آپ کو ملیں گی اور صحیح مسلم میں کتاب الامارہ میں ملیں گی، جہاں پر حکمران کی احادیث موجود ہیں وہاں پر بیعت کی احادیث بھی موجود ہیں. تو بیعت کا تعلق ہمیشہ خلیفہ سے رہا ہے، ہمیشہ حکمران سے رہا ہے. بزرگوں کی بیعت کا جو کنسپٹ ہے یا جو یہ نظریہ ہے، یہ صوفیوں کا نظریہ ہے. انہوں نے خیر چاہا، اس میں کوئی شک نہیں، چاہا خیر کہ لوگ جو ہیں اگر توبہ کرنا چاہتے ہیں اور اپنے اس برے ماحول میں چلے جائیں گے واپس اور ان کی رہنمائی کرنے والا کوئی بھی نہیں ہوگا، تو ہم ایک راستہ آسان کر دیتے ہیں، ان لوگوں پر واجب کر دیتے ہیں کہ اگر تم توبہ کرنا چاہتے ہو تو ایک بزرگ کو دیکھو جو متقی پرہیزگار ہے، نمازی ہے، اور شکل و صورت سے، ظاہر سے وہ متقی پرہیزگار ہے، تو یہ کافی ہے کہ آپ اس کی طرف جاؤ، اس سے رہنمائی حاصل کرو، لیکن بشرط یہ کہ بیعت ضرور کرو. بیعت ایک قسم کا وعدہ ہے کہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرتا جاؤں گا اور اللہ تعالیٰ کی نزدیکی حاصل کرتا جاؤں گا. کیونکہ عوام الناس کو تو پتہ نہیں، آپ اگر ایسے شخص کے سامنے جاتے ہیں جو خود بدکار ہو اور اسے کہتے ہیں یار میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، تو آپ اس سے کیا فائدہ حاصل کر سکتے ہیں؟ جو خود بے نمازی ہے آپ کو نماز کی طرف کیسے بلا سکتا ہے؟ جو خود شراب پیتا ہے یا زنا کرتا ہے وہ آپ کو کیسے بچا سکتے شراب سے اور زنا سے؟ تو آپ توبہ تو نہیں کر سکتے. اس لیے آپ پر ضروری ہے، واجب ہے آپ پر کہ آپ ایسے شخص کو ڈھونڈیں جو متقی پرہیزگار ہو اور اس کے ہاتھ پہ بیعت دے دیں. میری گزارش یہ ہے کہ یہ بات جتنی بھی خوبصورت نظر آتی ہے اتنی بھی اس بات میں بگاڑ ہے. نمبر ایک، واجبات جو ہیں، فرائض جو ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ شریعت میں ہیں. کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی انسان پر ایسی چیز کو واجب کرے جسے اللہ تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واجب نہ کیا ہو. یہ احکام شرعیہ ہیں. اگر کوئی بھی شخص کسی پر کوئی چیز واجب کر دیتا ہے اور اس کی دلیل قرآن اور سنت میں نہ ہو، تو یہ اللہ تعالیٰ کے دین میں قانون سازی ہے. اللہ تعالیٰ کے دین میں قانون سازی کسی صورت میں بھی جائز نہیں ہے، چاہے وہ اچھائی کے لیے کیوں نہ ہو. نمبر دو، اچھائی کا راستہ، تب آپ اگر اچھائی کرنا چاہتے ہیں تو اچھائی کے راستے پر چلنا پڑے گا آپ کو، تب آپ اچھائی کی طرف پہنچ سکتے ہیں. چاہتے تو آپ اچھائی ہیں، لیکن برائی کے راستے کو اختیار کیا تو اچھائی آپ کو کبھی نہیں ملے گی. یعنی اس معاملے میں اگر آپ لوگوں کو راہ راست پر بلانا چاہتے ہیں اور ان کے قدم مضبوط کرنا چاہتے ہیں کہ وہ قرآن اور سنت پر عمل کرنا چاہیں، اللہ تعالیٰ کی نزدیکی حاصل کرنا چاہیں، تو آپ کو سنت پر عمل کرنا پڑے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے طریقے پر عمل کرنا پڑے گا، بدعت پر نہیں. بدعت ہے شر کا راستہ، سنت ہے خیر کا راستہ. اگر لوگوں کو آپ نے سنت کی طرف بلانا ہے تو سنت کے راستے پر آپ کو چلنا پڑے گا، بدعت کے راستے پر نہیں. نمبر تین، امام ابو حنیفہ اور ان کے شاگرد جو ہیں، مجھے کہیں سے بھی ثابت کر کے دکھائیں کہ قاضی ابو یوسف نے امام ابو حنیفہ کی بیعت کی، کسی بھی کتاب سے دکھا دیں. اگر قاضی ابو یوسف امام ابو حنیفہ کی بیعت نہیں کرتے تو کیا وہ اپنا بزرگ نہیں مانتے تھے؟ کیا وہ اللہ تعالیٰ کا ولی نہیں مانتے تھے؟ ہم تو نہیں کہتے، ہم یہ کہتے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بڑے امام تھے، معتبر عالم تھے، اس امت میں بہت خیر دے کے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ پر رحم فرمائے. اور قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، بہت بڑے امام ہیں، انہوں نے دین کی بہت بڑی خدمات انجام دی ہیں. اور محمد حسن شیبانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی دین کی خدمات انجام دی ہیں، یہ بھی بہت بڑے عالم ہیں امت کے. تو ان سے ثابت نہیں ہے، ان علماء سے ثابت نہیں ہے، نہ تو انہوں نے اپنے استادوں کو بیعت کی اور نہ شاگردوں کو حکم دیا کہ ہماری بیعت کریں. اور اسی طریقے سے اگر آپ لوگ یہ کہیں نہیں ہم تو پہلے کہہ چکے ہیں کہ فروع مسائل میں تو ہم حنفی ہیں، اصول کے مسائل میں ہم اشعری ہیں، تو ہم آپ کی بات کی طرف آتے ہیں. مجھے یہ ثابت کر کے دیں امام ابو حسن اشعری نے کس استاد کی بیعت کی، کس بزرگ کی بیعت کی، یا ان کے شاگردوں میں سے کس شاگرد نے امام ابو حسن اشعری کی بیعت کی ہے، یہ بھی آپ کو کہیں نہیں ملے گا، یاد رکھیں. دوسرا پوائنٹ تھا شیخ اکبر ابن عربی محقق علماء اور سادات میں سے ہیں، مند المفند عقائد علماء دیوبند صفحہ نمبر 234 میں اس کا ذکر ہوا ہے. آپ کہتے کہ محقق علماء اور سادات میں سے ہیں، اور ابن ابی العز حنفی رحمۃ اللہ علیہ، ابھی میں پڑھ کے سنایا آپ ساتھیوں کو کہ دین میں بگاڑ اس شخص نے کیا ہے اور یہ منافق ہے، اور یہ عقائد رکھنے والے بھی اس کے ہم خیال بھی اسی کے جیسے ہیں. یعنی ایک کفر کا درجہ ہے، ایک نفاق کا جو درک الاسفر من النار ہے، کافر سے بھی گئے گزرے ہیں. ان کا تو یہ عقیدہ ان کے بارے میں، اور آپ یہ عقیدہ ہے تو آپ خود ہی بتائیں، انصاف کی بات ہے، یاد رکھیں. دیکھیں کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ کیا اگر ہم یہ مان لیں کہ ابن عربی واقعی غلط تھا تو ہمارے بزرگوں کا کیا ہوگا، ہمارے استادوں کا کیا ہوگا، ہمارے باپ دادا مر گئے ان کا کیا ہوگا، یہ جتنے عقائد میں آپ بیان کر رہے ہیں صبح سے لگے ہیں، اگر ان کو ہم یہ مان جائیں آپ کی بات بالفرض، ان کا کیا ہوگا. میں پہلے بھی ایک گزارش کر چکا ہوں، تلک امت قد خلت لہ ما کسبت ولکم ما کسبتم، وہ لوگ گزر گئے ہیں، انہوں نے اپنے رب کو جواب دینا ہے جو بھی دینا ہے. آپ سے سوال ان کے بارے میں نہیں کیا جائے گا، آپ سے سوال آپ کے بارے میں کیا جائے گا. آپ کو علم ہو گیا، معتبر علماء کی باتیں آپ لوگوں نے سنی، پھر باپ دادا کی طرف کیوں پلٹتے ہو؟ وہ اپنا جواب خود دیں گے، آپ اپنا جواب خود دیں. بیعت کی بات میں کر چکا ہوں، تصور شیخ کے عقیدہ میں تیسرے درس میں آپ رجوع کریں، میں بیان کر چکا ہوں تصرف شیخ کا عقیدہ زندگی میں اور مرنے کے بعد، کہ جمنا نہر کو روکنا، اس طریقے سے جتنی بھی تصرف کی باتیں ہیں یہ بھی میں بیان کر چکا ہوں تیسرے درس میں.